بچیان اسلام اور خواتین اسلام، جیسے توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ توحید کی جتنی اہمیت ہے کہ جتنا توحید میں کمال ہوگا جتنے آدمی کو توحید حاصل ہوتی چلی جائے گی، توحید کا کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا، اتنا آدمی ترقی یافتہ سمجھا جائے گا، کیونکہ آدمی کی ترقی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ جتنا آدمی توحید میں کامل ہوگا اللہ کے اتنا قریب ہوتا جائے گا، اور اللہ کے قرب سے مراد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مکانی نہیں ہے، اس جگہ کے اعتبار سے آدمی اللہ تعالیٰ کے دور ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہے، سبحان ہے، زمانے کی قید سے اللہ سبحان، مکان کی قید سے اللہ سبحان، صحت کی قید سے اللہ سبحان، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں ہونے کی قید سے اللہ سبحان۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوش ہونا اور اللہ پاک کا راضی ہو جانا۔ تو جتنے توحید میں کمال آئے گا اتنا جو ہے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اور توحید کی ضد ہے شرک، لہٰذا جتنا آدمی شرک میں مبتلا ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے، اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسانوں کو توحید سکھاتے ہیں، تم تو اپنی توحید صحیح کرو، توحید میں کمال پیدا کرو۔ اور شرک کیا ہے وہ سمجھاتے ہیں، اور شرک سے توبہ کراتے ہیں، شرک سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں حق تعالیٰ شانہ نے ایک بات، اسلام میں حق تعالیٰ شانہ نے یا اپنے نظام میں حق تعالیٰ شانہ نے ایک چیز طے فرما دی، وہ یہ کہ مشرک اگر توبہ کیے بغیر مرے گا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آتے رہی، اچھا میں ایک میں گڑبڑ ہو رہی، چلو بھائی مت چلے گا، وہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا، میں نے ہاتھ میں لے لیا، نہیں یار بولو، دیکھتے ہیں ابھی تجربہ کرتے ہیں، اسے تو بیٹا پکڑ لینے میں سارا منہ لگانے کو دیکھتے ہیں سارا۔ بے شک اللہ پاک نہیں معاف کریں گے اس بات کو کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو ہوگا اس کو معاف فرمائیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ حالانکہ مشرک کے لیے بھی وہ چاہ سکتے تھے، مگر مشرک کے بارے میں انہوں نے یہ چاہ لیا، یہ ڈسائڈ کر لیا، یہ طے فرما لیا، اس کو نہیں بخشنا۔ اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس شرک پر مرا ہو، شرک کیا تھا اس نے کبھی اور توبہ کر لیا تو پھر اللہ پاک کے پاس ہر گناہ معاف ہے تو شرک بھی معاف ہے۔ اور اسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام ثابت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان سارے گناہوں کو جو اس سے پہلے ہو، زمانے شرک میں جب شرک کو معاف کر دیتا ہے تو شرک کے تابع ہو کر جتنے گناہ ہوئے ان کا حساب کیا، بغیر توبہ کے اگر مشرک مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور نہ اس کی کوئی سفارش کرے گا بخشش، نہ کسی کو اس کی سفارش کی اجازت ہوگی کہ وہ بخشش کی آپ تعالیٰ قانون سے سفارش کریں، اتنا سخت گناہ ہے شرک کا۔ اس لیے مسلمان کو سب سے زیادہ احساس جو ہے وہ شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ہونا پڑتا ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احساس مسلمان کو سنت اور بدعت کے معاملے میں ہونا پڑتا ہے، اس واسطے کہ سنت بدعت کی ضد ہے اور بدعت سنت کی ضد ہے۔ آدمی اگر سنتی ہے تو بدعتی نہیں ہے، اگر بدعتی ہے تو وہ سنتی نہیں ہو سکتا۔ تعبیر کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرک نام ہے اللہ کی دشمنی کا اور بدعت نام ہے رسول اللہ کی دشمنی کا. اللہ کی مخالفت یہ شرک ہے, اللہ کے رسول کی مخالفت یہ بدعت ہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بات ہے. اور دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بدعت کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ علماء کے نزدیک بدعت بھی گناہ ہے اور دوسرے گناہ چوری, بدکاری, شراب خوری, رشوت ستانی, رشوت لینا, سود کھانا, غیبت کر دینا, یہ بھی گناہ ہے. لیکن بدعت کا گناہ ان سب سے بڑا ہے. گناہوں میں بدعت کا مقام بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں بڑا گناہ ہے یہ بھی. اس میں بنیاد یہ ہے ساتھ ہی ساتھ کہ بدعت اپنے شیپ کے اعتبار سے, اپنی شکل کے اعتبار سے, اپنے میٹیریل کے اعتبار سے برا کام نہیں ہے. اس میں جو ڈینجر بنا ہے وہ یہ خطرناک جو صورت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ بدعت میں جو میٹیریل ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. تو اچھے کام کو برا بولنا آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اچھے کام کو برا کیسے بولے, اس کا شیپ برا نہیں ہوتا, اس کا میٹیریل برا نہیں ہوتا, اس میں کیے جانے والے کام برے نہیں ہوتے. چوری ساری دنیا جانتی ہے کہ برا کام ہے دوسرے کا مال لے رہا ہوں, غیبت ساری دنیا جانتی ہے کہ برا کام ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کر رہا ہے, کیونکہ غیبت کی بنیاد ہے دوسرے کو بے عزت کرنا تیسرے کے کام میں. رشوت دنیا جانتی ہے کہ خامخواہ لوگوں کے حقوق مارنا ہے, برا کام ہے. چوری برا کام ہے, زنا برا کام ہے. لیکن بدعت میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کوئی کام برا تھوڑی کیا جاتا ہے, کام تو اچھا کیا جاتا ہے. کام نہیں ہوتا ہے, اس کے برا ہونے کی وجہ دوسری ہے. اس کے برا ہونے کی وجہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے نظام پر اعتراض ہے اور اپنی طرف سے ایک نئے نظام کی ایجاد ہے. شکل اس کی صحیح ہوتی ہے, عمل اس میں نیک کیا جاتا ہے ظاہر کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ چاہے نیک سے نیک کام کرنا ہو, اگر ہماری مرضی اور منشے کے مطابق آپ کریں گے تب تو وہ نیک کام ہے, اور اگر کام کو تو نیک ہی کر رہے ہیں لیکن ہمارے منشے کے یا مرضی کے مطابق نہیں کر رہے تو وہ نیک نہیں ہے. نماز آدمی پڑھے ٹھیک سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں پڑھے, تو نماز پڑھ رہا ہوں سورج کے نکلنے کے وقت میں پڑھا, اللہ کے منشے کے خلاف ہے اس لیے نماز ہے. نماز میں کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا, نماز ہی پڑھ رہا ہوں لیکن وہ برا کام ہو گیا اللہ کے پاس. عید کے دن روزہ رکھنا ہے, جب آدمی روزہ رکھے گا تو عام دنوں میں روزہ رکھے گا, عید کے دن بھی وہی روزہ رکھے گا, اس میں جیسے تحریر افطار ہے اس میں بھی ویسے تحریر افطار ہوگی, اس میں بھی اللہ کی رضا ہے, اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر ہے, لیکن اللہ کی مرضی اور منشے کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے روزہ کیا ہے, عید کے دن روزہ رکھنا ثواب کا کام نہیں ہے, وہ گناہ کا کام ہو گیا. مغرب کی 3 رکعت ہے, کوئی آدمی سوچے کہ میں 4 پڑھ لوں, اللہ کو تاپ پسند ہے تو میں 5 پڑھ لوں. جب 3 رکعت تاپ پسند ہے اللہ کو, چلو میں تاپ ہی پڑھوں گا لیکن 3 کے بجائے 5 پڑھوں گا, سارے لوگ 3 پڑھ رہے ہیں, میں ذرا زیادہ گناہ گار ہوں, میں 5 رکعت پڑھوں تو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ہو جائے گا. کوئی آدمی سوچے کہ مجھے کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھنے میں زیادہ دن نہیں لگتا, مجھ کو تو سجدے میں زیادہ دن لگتا ہے, تو سجدے میں جا کے قرآن شریف پڑھنے لگے نماز میں, گناہ ہو جائے گا. تو سجدے میں قرآن شریف پڑھنا برا کام نہیں ہے کام کے اعتبار سے, لیکن برائی ہے نماز میں سجدے میں قرآن شریف پڑھنا, گناہ ہے. اب یہ گناہ ہونے کی نوعیت اور چوری اور شراب خوری اور زناکاری اور بدکاری کی گناہ ہونے کی نوعیت میں ایک فرق ہے. بدعت میں اور دوسرے گناہوں میں یہ فرق ہے کہ بدعت کا شیپ اور بدعت میں کیا جانے والا کام وہ کیا ہوتا ہے, وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ اس ضابطے کے خلاف ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے. اس کی وجہ سے اس میں اتنی قباحت اور برائی ہوتی ہے کہ گویا ایک آدمی نیا ضابطہ بنانا چاہ رہا, نیا دین بنانا چاہ رہا, نئی شریعت بنانا چاہ رہا, نیا طریقہ دینا چاہ رہا, نیا اسلام دینا چاہ رہا, نیا مذہب دینا چاہ رہا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام نہیں کیا, یہ بھی کرنا چاہیے تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے حضور کے پاس جو وحی بھیجی اس میں یہ بات بھی لگا دینی چاہیے تھی. اب اندازہ لگائیے کتنا گناوانا پن ہے. بدعت کیا ہے؟ براہ راست قانون میں دخل اندازی ہے, قانون میں دخل اندازی ہے. قانون کی خلاف ورزی جب آدمی کرتا ہے تو سزا دے کر معاف کر لیا جاتا ہے، تھوڑی بہت سزا دے دی جاتی ہے، کبھی بغیر سزا دیے تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی قانون میں دخل اندازی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا. یہ اصول ہے دنیا کا. جیسے یہ ہے کہ غلط آپ نے پارکنگ آپ نے کار کو موٹر کو اسکوٹر کو غلط جگہ پر پارک کر دیا، ظاہر ہے کہ پولیس والا آپ کو ٹکٹ دے دے گا، پیسے لے گا، جرمانہ لگا دے گا، اس واسطے کہ آپ نے خلاف قانون ایک کام کر دیا. ریڈ لائٹ پہ آپ نکل گئے، خلاف قانون آپ نے ایک کام کر دیا، جرمانہ لگ جائے گا. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ریڈ لائٹ کو مانتا نہیں کہ وہ روکنے والی چیز ہے، بلکہ ریڈ کو تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت گاڑی کو اسٹاپ کرنا چاہیے، اور گرین کو میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت اسٹاپ کر دینا چاہیے. یہ دخل اندازی ہے، اس کو حکومت برداشت نہیں کر سکتی. اگر کسی آدمی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا تو کان پکڑ کے اس کو شہر بدر کر دیتے ہیں. اور اگر حکومت کے اور بڑے نظام پر کوئی آدمی دخل اندازی کرتا ہے تو باغی شمار کیا جاتا ہے، باغی کا علاج چھوٹ ہے، توپ کے رہنے پہ کھڑا کر دو، اور کچھ نہیں. قانون کی خلاف ورزی تو برداشت کر لی جاتی، لیکن قانون میں دخل اندازی اور تبدیلی اور نیا قانون بنانا اپنی طرف سے، یہ اصل میں حکومت پر اعتراض ہوتا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کی جاتی. بدعت میں یہ چیز ہے، بدعت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون میں دخل اندازی ہے. ہمارے پرانے شہر میں سنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے، اور سنتوں کی اہمیت ہے، یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے. مسلمانوں میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو سنت کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، یا سنت اہم نہیں ہے یہ بتاتے ہیں. ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے جو سنتوں کی قسم کو بڑا گھٹاتا ہے، مگر پرانے شہر میں ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، نہیں کے برابر ہے. زیادہ تر کچھ عقیدہ ہی ہیں یعنی اس معاملے میں ٹھیک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر چلیں گے اور آپ کی سنتوں پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اللہ نے ہماری کامیابی آپ کے پاکیزہ طریقوں میں رکھی ہے، اور ناکامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رکھ دی گئی ہے. اب یہ مخالفت چاہے حضور کے خاندان کا بھی آدمی کرے تب بھی ناکام ہوگا، کیونکہ کامیابی ناکامی کا تعلق ضابطوں سے ہے، اصول سے ہے، فالوور سے نہیں ہے کہ کون اس کا فالوور ہوگا تو نقصان نفع ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں. حضور کے خاندان کا کیوں نہ ہو، اگر وہ ضابطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا تو ناکام ہو جائے گا. بڑا تاجر ہو، بڑا امیر ہو، بڑا وزیر ہو، بڑا منسٹر ہو، بڑا عہدیدار ہو، بڑا فنکار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ناکام ہوگا. اور مخالفت کے باوجود جس کو کامیابی نظر آ رہی ہے اور جو اپنے آپ کو ٹھیک دیکھتا ہے وہ ڈھیل ہے، حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ میں کھانا پینا رہنا سہنا اور اس طرح زندگی کا گزر جانا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس معنی کر کہ جو اس کا انجام آئے گا اس میں اس کو سخت سزا ہوگی، اور یہ ٹیمپرری وقت نکل جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آدمی پکڑ لیا جائے گا. تو یہ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے اللہ کے فضل سے چلتی ہے. اپنوں کے جلسوں میں بھی دوسروں کے جلسوں میں بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے باپ کا، وہ دوسرا حصہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، جس کی اتباع کرنا چاہیے، جس کی نہیں کرنا چاہیے. اس میں آ کے ہوتا ہے اختلاف، یہاں آ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز سنت نہیں ہے. ہونا تو چاہیے سنت پر عمل، مگر سنت کیا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. جب سنت کیا ہے اس میں اختلاف ہو، اور جگہ کیا ہے اس میں اختلاف ہو جائے، تو کس کی بات ماننا چاہیے، یہ ایک اصولی بحث ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں، علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس لائن کا ماہر ہے باریک باتوں میں اور اختلافی باتوں میں، اس کی بات کو وزن دیا جائے گا. مثلاً ایک آدمی بیمار ہے، کامن بیماری ہے، نزلہ زکام کی بات ہے، کوئی بھی آدمی رائے دے گا، لیکن کوئی گہری بیماری ہے، پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، مرض سیریس ہو گیا ہے، مریض پریشان ہے. اب ایسی صورت میں جب اختلاف ہو جائے گھر کے لوگوں میں کہ اس کو کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے، یا رشتے داروں میں یا محلے والوں میں، تو ایسی صورت میں جو ڈاکٹر ہوگا اس لائن کا ماہر، ڈاکٹروں میں بھی جو اسپیشلسٹ ہوگا، اس کی بات کو وزن دیا جائے گا کہ اس کی بات صحیح ہے. دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں جب بات कॉमन बात से आगे निकल जाएगी, गहरी बात तक चली जाएगी नौबत, तो फिर उसमें जो माहिर होगा उसकी बात का एतबार किया जाएगा। मसाइल दीन में हलाल हराम, जायज नाजायज, सही गलत, सुन्नत और बिदअत, इसमें जब कभी लोगों में कंफ्यूजन होगा, इश्तबा होगा, तो उलमा ने लिखा है कि इसमें उलमा क्योंकि इस लाइन के माहिर हैं, इसलिए उलमा की बात मानी जाएगी, इसमें मशाइखीन की बात नहीं मानी जाएगी। देखिए मशाइखीन का जो फील्ड है वो तसव्वुफ और तज़किए नफ्स है, इस्लाह नफ्स है, और इस्लाह नफ्स अलग चीज है, जायज नाजायज अलग चीज है, फर्क हो जाता है बाद में। सब इस्लाह नफ्स का मतलब यह है कि नफ्स से मुताल्लिक जो खराब आदतें हैं वो और जो अच्छी आदतें हैं वो जुज़ियात में यानी वाकयात में इस वाक़े का ताल्लुक अच्छी आदत से है या खराब आदत से है इसमें इख्तलाफ हो जाए, या इस अच्छी खराब आदत का इलाज कैसे किया जाए इसमें इख्तलाफ हो जाए, तो फिर इसमें मशाइख़ की बात मोतबर होगी, सूफियों की बात मोतबर होगी, क्योंकि वो उसमें के माहिर हैं। एक आदमी बाजार गया सामान खरीदने के लिए, थैली उसके पास थी नहीं, उसने अपने कुर्ते में सारा सामान भर लिया, अब आ रहा है बाजार में से, ऐसी बड़ी गाड़ी है, अच्छा बड़ा कुत्ता है, टोपी भी पहना हुआ है और दामन में सामान भरा हुआ है। अब ये वाकया किस चीज से मुताल्लिक है? आया ये तवाज़ों से मुताल्लिक है कि ये आजीजी, इनके सारी ये तवाज़ों की बात है कि लोगों के क्या लोगों के समझने को आदमी क्लियर नहीं करता, चलो मैं लेके आ रहा हूँ। या ये जिल्लत नफ्स से मुताल्लिक है कि नफ्स में नफ्स को आदमी जलील कर रहा है, और उन्हीं का फरमाया कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमीन अन युज़िल्ला नफ्सहु, किसी मुसलमान के लिए यह सही नहीं है कि वो अपने को जलील करे। अगर ला यहिल्लु लिमुस्लिमीन अन युज़िल्ला नफ्सहु के तहत में है तो नाजायज है ऐसा करना, तवाज़ु और आजीज़ी में है तो जायज ही नहीं, जायज है ऐसा करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं। एक आदमी है मोतबर आदमी है, सिफा भरोसे का आदमी है, लोगों में उसका वजन है, एक बुढ़िया सामान ले जा रही थी उससे उठ नहीं रहा था, इस आदमी ने कहा कि गरीब भी अगर आप कहें तो मैं आपका सामान उठा दूं, उसने कहा ठीक है कर लेता हूँ, वो उसने उठाना चाहा वो उस पर भी भारी हो गया, उसने उठा के पोटली अपने सर पर रख ली, अब सारे बाजार में से पोटली लेके जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि अरे बड़े मौलाना है सर पे पोटली लेके जा रहे हैं, और पीछे पीछे या सामने सामने एक बूढ़ी भी जा रही है, क्या चक्कर है? अब सामान को सर पे रख लेके जाना एक बूढ़िया का आया जिल्लत नफ्स में है या तवाज़ु और इंकिसारी में? अगर ये तवाज़ु और इंकिसारी की चीज है तो बहुत अच्छी बात है, खिदमत खल्क और तवाज़ु के साथ माशाल्लाह, और अगर ये जिल्लत नफ्स के साथ में है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए। इसको कहते हैं तरबियत से मुताल्लिक बातें, कौन सी चीज तकब्बुर की है, कौन सी चीज खुददारी की है। तकब्बुर हराम है इस्लाम में, ऐसे जैसे जिना हराम है, जैसे शराब खोरी हराम है, पर खुददारी फर्ज है, क्योंकि जब अपने को जलील करना हराम है तो फिर खुददारी क्या है? फर्ज हो गया, तो तकब्बुर हराम है और खुददारी फर्ज है, तो क्या चीज तकब्बुर है इस आदमी के अमल में? कौन सा अमल तकब्बुर का है, कौन सा अमल खुददारी का है, कौन सा अमल जिल्लत नफ्स का है, कौन सा अमल तवाज़ु और आजिज़ी इनकी सारी का है, कौन सा अमल इफ्फत और पाकदामनी का है, और कौन सा अमल जो है वो इफ्फत के खिलाफ का है। जुज़ियात जो होते हैं आदमी के वाकयात में उसका इंतबाह करना ये मशाइखीन का काम है। कोई बुरी आदत आदमी को होगी उसको कैसे छुड़ाया जाए, कौन सा नफ्स का धोखा है, कौन सा शैतान का धोखा है। एक मसला एक बात आ गई कि एक आदमी को बार बार ख्वाहिश हो रही बुराई की, अब उसने जाके एक आलिम साहब से पूछा कि ये शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से, उन्होंने एक राय दी, फिर उसने जाके एक सूफी से पूछा, शेख से पूछा कि ये शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से, उन्होंने एक राय दी, सूफी की राय तो ये हुई फर्ज कर लो कि ये नफ्सानियत से, आलिम की राय ये हुई कि ये शैतानी वसवसा है। तो चूंकि ये तरबियत की लाइन की चीज है इसमें सूफी की राय मोतबर होगी, मशाइखीन की राय मोतबर होगी कि नफ्सानी वसवसों में क्या फर्क है, शैतानी वसवसों में क्या फर्क है, उससे ज्यादा वो लोग जानते हैं। अब ये आदमी को जो ख्याल बार बार आ रहा है इस लाइन का, ये नफ्स के मुताबिक है क्योंकि उसके इलाज का तरीका अलग है, आया शैतान से मुताबिक है क्योंकि उसके इलाज का तरीका, शैतान को भगाना अलग चीज है, नफ्स की नफ्स से हटना अलग चीज है। शैतान तो लाहौल पढ़ने से भी भाग जाता है, औदुल्लाह में शैतान रजीम पढ़ने से भाग जाता है, जिक्र करने से भाग जाता है, लेकिन नफ्स की तरफ से जो बात आई वो लाहौल में नहीं भागती, वो जिक्र करने से भी नहीं भागती, उसके लिए बहुत ज्यादा जिक्र होना पड़ता है। उसमें से सिवाय मुजाहिदे के और मुखालिफत नफ्स के और कोई सूरत ही नहीं बताते ये लोग, क्योंकि नफ्सानियत की तरफ से कोई चीज है तो नफ्स की मुखालिफत करना ही उसका इलाज है, उसके अलावा कोई हल ही नहीं है उसका। شیطان کی طرف سے تو لاہور بڑا قصہ ختم ہو جاتا. اب جو واقعہ پیش آیا وہ نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا تعلق مشائخین سے ہے. اس میں مشائخین کی بات معتبر ہے، اس میں عالموں کی رائے معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ مشائخین کا فیلڈ، ان کا میدان ہے، ان کی لین ہے. اور کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، یہ لین علماء کی ہے. اس میں عالموں کی بات معتبر ہے، مشائخین کی نہیں. یہ فرق ہے. حضرت حاجی عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیخ، حضرت رسول اللہ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید اور بڑے عالم دین. مسئلے میں رائے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. انہوں مرید ہیں ان کے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات آئی کہ حاجی صاحب فلاں فلاں مسئلے میں رائے میں تھوڑا سا نرم ہیں، تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہوگا، جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے اس میں ہم سے پوچھنا پڑے گا. یہ صاف صاف انہوں نے بتا دیا، لیکن اس وقت دعویٰ نہیں تھا، دعوت کی ضرورت تھی، لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ حق کہاں سے لینا آیا. آپ لگانے بجانے والے ہوتے ہیں، لوگوں نے جا کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا دیا کہ تمہارے مرید ہیں اور تمہارے خلاف میں رائے دے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ رائے کہ فتویٰ تمہارے خلاف میں دے رہے ہیں، یعنی آپ نے جو فتویٰ دیا اس کے خلاف میں، مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ادھر کی بات کا اعتبار ہے. اس معاملے میں ہم اپنے نفس کا علاج کرانے وہیں جاتے ہیں، لیکن مسئلے پوچھنے کے واسطے کسی کو بھی یہیں آنا پڑے گا. یہ کہا ہوں تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امام سے بن کے انہوں نے صاف فرما دیا کہ رشید احمد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رشید احمد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اصول ہے میرے دوستو بھائی، ہمارے شہر کے اندر جن یہ جو نہیں منکر کا اجلاس ہے، دعوت الحق کی طرف سے یہ جو سلسلہ چلا ہے، اس کا معنی آپ کے سجیر الفلاح میں فیض العلوم میں ہوتا ہے، مسجد اکبر باغ میں چل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے برکات و حیوز کو عام اور تام فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پھیلائے، اور ان کی کوششیں، ان کی فکروں کو آپ تعالیٰ جانو برابر فرمائے. ان کی طرف سے یہ سلسلہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھائی جائے تفصیل سے، اور اس کو تفصیل سے سمجھانا لوگوں کو، یہ چیز اختلاف پیدا کرنے میں نہیں آتی. ایک ہے اختلاف پیدا کرنا، امت کو لڑا دینا، اور ایک ہے کہ صحیح صحیح بات کو تفصیل سے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھا دینا تاکہ امت کی غلطی دور ہو جائے. کیونکہ ایسے سارے نہیں ہیں کہ غلط ہونے کے بعد، غلط بات معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی اس وجہ سے کہ ماں باپ کسی کام کو کرتے جا رہے ہیں، آبا والدہ پھر بھی پکڑے رہیں گے، ایسے سارے لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. ساتھ بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم شان سمجھتا ہے، اس کے بعد ایسا اور اس کے پاس فہم بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر سرکار کی بات صحیح طریقے سے اس کے سامنے آئے تو بابا دادا اور آبا والدہ کی کا رواج کیا ہے، رسم کیا ہے، اس کے سامنے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوتی، وہ کبھی کے لات مار دیتا ہے. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ بابا اور دادا کے طریقوں کو چھوڑنا ہی چاہیے ہر حالت میں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں. آبا و اجداد کا طریقہ جو کہ غلط ہے وہ چھوڑنے کا ہوتا ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ چھوڑنے کا ہوتا ہے، جو ہدایت کے خلاف ہے وہ چھوڑنے کا ہوتا ہے. اگر آبا و اجداد ہدایت پر ہو تو پھر چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہے. وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جب دعوت دی گئی مسلموں کو دو اور توحید کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چل رہا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے آبا ہدایت پر تھے، نبی تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ہر بات کو لے جا کے یہی فکر کر دیتے کہ آبا واجدات کے طریقے کو چھوڑو، کیونکہ قرآن پاک میں آبا واجدات کے طریقے کی مخالفت کی گئی. یہ دوسرا طبقہ ہے، اپنے شہر میں بھی پایا جاتا ہے لیکن نئے شہر میں زیادہ رہتا ہے ایسا طبقہ، پرانے شہر میں بہت کم رہتا ہے. ایریے ہیں جیسے مچھلیوں کے ایریے ہوتے پانی میں، بام مچھلی کہاں ہوتی، مرل مچھلی کہاں ہوتی، رہو مچھلی کہاں ہوتی، پرکھیاں کہاں ہوتے، اور کٹرنے کہاں ہوتے، اور معروف کہاں ہوتا، اور لوگ کہاں ہوتا. جیسے مچھلیوں کے ایریے ہیں ایسے ہی مسلمانوں میں مختلف مقاصد فکر کے ایریے رہتے شہروں میں. پرانے شہر میں کیسے رہتے، نئے شہر میں کیسے رہتے، تعلیم یافتہوں میں کیسے رہتے، جاہلوں میں کیسے رہتے. اپنے پرانے شہر میں ایسا طبقہ کم ہوتا ہے، نئے شہروں میں ایسا طبقہ کھاتا ہوتا ہے. پرانے شہر کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل کرنا چاہیے، یہ شوق ہوتا ہے سب نے، لیکن سنت کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس میں آدمی کو تمیز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے بدعات کا رواج ہوتا ہے، اور بدعت کا آدمی صحیح کام سمجھ کے پکڑا رہتا ہے. اور بدعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ سمجھتا ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, آصف نگر میں ایک ہمارے عزیز رہتے تھے دور کے, وہ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو غالباً بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے تھے. ایک ان کی عادت تھی, مشایخین میں جتنے پرانے. اب ظاہر ہے کہ علماء نے جو بات کی, مسئلوں کا تعلق ہے, یہ چیز تصور سے تعلق نہیں رکھتی, مسئلوں سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائی کسی سال ثواب کب کرنا کب نہیں کرنا. تو اس سال ثواب میں یہ نہیں ہے کہ تم 7ویں تاریخ کو لگا دو, 11ویں تاریخ کو لگا دو, 12ویں تاریخ کو لگا دو, 20ویں کو لگا دو, 40ویں کو لگا دو, 30ویں کو لگا دو, یہ نہیں ہے اسلام. اس سال ثواب ہے, اس میں بھی 3 جماعتیں ہیں. ہر چیز میں آپ کو کم, ایک دم کمی کرنے والا ملے گا, ایک دم زیادتی کرنے والا ملے گا, دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنے والا ملے گا. جو بیلنس کرنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ صحیح ہے. ایک طبقہ جو ہے نا وہ اسال ثواب کا انکار کرتا ہے, اسال ثواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اسال ثواب ثابت نہیں ہے. لا تجر واضح تو مجرا اخرا, ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بس قرآن پاک میں وہاں لگ چلے انسان اللہ ماتا, انسان کو صرف اس کی کوشش ملے گی, دوسرے کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. انہوں نے آیت کو نہیں سمجھا, ان دونوں آیتوں کو سمجھا نہیں انہوں نے, کیونکہ اشارے ثواب ایک الگ چیز ہے اور یہ آیتوں کا مطلب الگ چیز ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کا گناہ تو نہیں اٹھائے گا, بوجھ اٹھائے گا, لیکن ثواب نہیں اٹھائے گا, یہ تو نہیں کہا. بوجھ نہیں اٹھائے گا, گناہ نہیں اٹھائے گا. اور آدمی کو اس کی کوشش کا پھل ملے گا, اس کی کوشش براہ راست ہو یا بلواستہ ہو, اس کے ساتھ کسی نے سلوک کیا, یہ بھی اس کی کوشش میں داخل ہے کہ اس نے اس کے ساتھ میں کوئی سلوک کیا, کوئی احسان ہے, کوئی تعلق ہے, کوئی محبت ہے, جس کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ میں یہ سلوک کیا, یہ اس کی کوشش میں داخل شمار کرتے ہیں علماء. وہاں اللہ سلی انسان اللہ ماتا کے خلاف میں نہیں ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مخصص کہلاتا ہے, یہ یعنی آیت میں تو یہ مضمون ہے لیکن بہت سی حدیثوں میں اور دوسری آیتوں میں ایسا مضمون پایا جاتا ہے جو اس مضمون کا انکار کرتا ہے, تو کہتے ہیں اس میں تخصیص ہو گئی, یعنی ایکسپشن حاصل ہو گیا کہ فلاں فلاں چیز میں تو فائدہ ہوتا بقیہ میں نہیں ہوتا. جیسے وہ اللہ انسانی اللہ ماتا آیت ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا, لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی ذریت ان کی اتباع کرے گی ایمان کے ساتھ, ان ذریت کے پاس بھی ایمان ہوگا اور ان کے ماں باپ کے پاس بھی ایمان ہوگا, تو جو ذریت ہوگی جو اولاد ہوگی ان کو ہم ماں باپ کے ساتھ شامل کر دیں گے ثواب میں جنت کے درجات میں. الحقنا بهم لائق کر دیں گے ہم ان کو ان کے ساتھ میں, لائق کر دیں گے ہم ان کے ساتھ میں ذریت ہم ان کی اولاد کو, تاکہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے ان کو خوشی ہو. آئے شروع کے مفہوم جو بات جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بڑے ثواب کے کام کیے بڑے درجات حاصل کیے, جیسے بزرگ ہوتے ہیں, اولاد میں بڑے ثواب اور بڑے درجات کے کام تو نہیں کیے لیکن ہے وہ بھی نیک, ہے وہ ایمان والی اور اس نے بڑے درجے حاصل نہیں کیے. حق تعالیٰ شانہ ایمان کی وجہ سے اور ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے, ایمان اس کے پاس میں ہے اور نسبت میں ساتھ میں ہے, نسبت ساتھ میں ہے, اس نسبت کا فائدہ یہ پہنچا دیں گے کہ چھوٹے درجے کے مستحق ہونے کے باوجود بڑا درجہ دے دیا جائے گا, کم ثواب کا مستحق ہونے کے باوجود زیادہ ثواب دے دیا جائے گا. یہ قرآن پاک کی طرح آتے ہیں, اللہ نے بھی ان ذریت کو لائق کر دیں گے ہم ان کے ساتھ میں ان کی اولاد کو, وما علتناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان کے اعمال میں سے کسی طرح کی کمی بھی نہیں کریں گے ماں باپ. تو اب ماں باپ کے عمل کا, ان کے درجات کا, ان کی نیکی کا فائدہ اس کو اولاد کو ہو رہا ہے. اور دوسری طرح پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کوئی ملے گا جو اس نے کوشش کی, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب جو پہلے میں نے بیان کیا ہے ایک وہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مخصص ہے, یعنی اس کو ایکسپشن حاصل ہے, استثنا ہے اس کا. ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, ایک آدمی, اور اس نے کہا کہ میری ماں حج کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اس نے حج نہیں کیا, کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں, مل جائے گا اس کو ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس پر قرضہ ہوتا اور تم اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے تو ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ انہوں نے ابھی کیا کہ ضرور ادا ہوگا, فرمایا حج بھی ادا ہو جائے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ انسان علامہ صاحب ہی ہے اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ حج ادا ہو جائے گا. آدمی چلا جاتا ہے مگر صدقہ جاریہ جو اس نے کر رکھا, نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نمازوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے, یا تو وہ سبب بن جاتا ہے اور تصبب خود بھی اس کا ایک عمل ہے, سبب بن جانا اس کا ایک عمل ہے, وہ اسی کا نتیجہ ہے, دکھ رہا نہیں. جیسے مال مزاربت میں ہوتا یہ ہے کہ پیسہ ایک کا ہوتا ہے, کام ایک کا ہوتا ہے, اور جو اور پیسہ خود اس کا بھی ہوتا ہے, فرض کر لو اس نے بھی اپنا پیسہ بھی شامل کیا ہے اور دوسرے کو شریک کر لیا ہے, مشارک بنا لیا ہے. تو اس میں دکھتی نہیں ایک آدمی کی کوشش, مگر وہ بھی ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو بھی بینیفٹ ملتا ہے, فائدہ اس کو بھی ملتا ہے. ایسے ہی سبب ہوتا ہے آدمی کسی نوعیت کے اعتبار سے, اور بعض مرتبہ استثناء بھی ہے. تو یہ تو بہت روایتوں میں مضمون موجود ہے اور اجماع لکھا ہے, اگر شیخ العزیز نے اس بات پر اجماع لکھا ہے, یعنی اس کے خلاف بولنا گمراہی ہے سراسر. اور وہ کیا ہے, ایصال ثواب حق ہے, یہ اس پر اجماع ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے. لیکن ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے, ساتویں دسویں بیسویں چالیسویں برسی کے اعتبار سے. بس جیسے آپ کو موقع ہوا بغیر ریاکاری اور شہرت کے غریبوں کے ساتھ کوئی سلوک کر دیجئے, اس کا ثواب بخش دیجئے, بجائے اس کے کہ آپ بیس آدمیوں کو کھانا کھلائیں اور رشتے داروں کو کھلائیں, پیسے والوں کو کھلائیں, آپ بیس آدمیوں بیس غریبوں میں پیسے دے دیجئے, اس کا ثواب مل جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کپڑے نہیں ہیں, لوگوں کو کپڑے پہنا دیجئے, ثواب کی نیت کر لیجئے. مسجد بنوا دیجئے, مسجد کا کوئی کام کروا دیجئے, مسجد میں پنکھے لگوا دیے, مسجد میں لائٹیں لگوا دیے, مسجد میں اور جناب جانمال بچھوا دیے, مسجد میں حوض بنوا دیا, مسجد میں نل لگوا دیے, مسجد کا کوئی کام کر دیا, یا اس کے اشارے ثواب کی نیت کر لی کہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچ جائے, فلاں کو پہنچ جائے, پہنچ جائے گا. قربانی کا وقت آ گیا, قربانی اپنی طرف سے بھی دے دی, ان کی طرف سے بھی دے دی, ثواب ہو جائے گا. نفلی حج کر کے ثواب پہنچا دیا تو ثواب پہنچ جائے گا. قرآن پاک پڑھ کے بخش دیا کہ اللہ اس کا ثواب ان کو بخش دیے تو بخش جائے گا. تو ان ساری چیزوں کی شکل, یہ ساری چیزیں حق ہیں, لیکن ان کاموں کو کرنا اس طریقے سے کہ ہر مہینے کی ساتویں تاریخ کو, دسویں تاریخ کو, مرنے کے بعد بیسویں تاریخ کو, چالیسویں کو, برسی کو, چاہے وہ برسی نارمل آدمی کی ہو چاہے وہ برسی بزرگ کی ہو. نارمل آدمی کی برسی کو برسی بولتے, بزرگ کی برسی کو عروس بولتے, ایک ہی بات ہے. چاہے وہ 786 سال سے کیوں نہ ہو رہا ہو, سب ایک ہی بات ہے, شریعت میں ایک ہی بات ہے. چاہے اس میں کرنے والے ہزاروں لاکھوں ہوں, شریعت میں ایک ہی بات ہے, ایک آدمی کرے 10 لاکھ کرے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں. یہ علماء کو معلوم ہے کہ اس میں کیا بات ہے, کیونکہ اس میں شریعت کا شیپ بدل جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیے ہیں اس کی شکل بدل جاتی. چنانچہ ایسا کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس دین کا مفہوم ہی دوسرا, دینداری کا تصور ہی دوسرا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس. تو خیر میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ایسا کرنے والے لوگوں کو کنفیوژن جو ہوتا ہے, اشتباہ جو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنت کے خلاف نہیں سمجھتے, اور وہ اس کو محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ محبت میں تو ایسا کرنا ہی ہے. تو اس پر مجھے وہ قصہ یاد آیا, میں سنا رہا تھا آپ کو کہ آصف نگر میں ہمارے ایک عزیز سے دور کے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے, رحمت آباد کے حضرت ان کے خواب میں آتے تھے ہمیشہ, اور ان کا ایک لطیفہ بھی بڑا مزے کا ہے جو ان کے داماد سنائے ہم کو. تو یہ مطلب گھر کی بات ہے, اور وہ داماد ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کے داماد زندہ ہیں, ضرورت پڑے تو اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے. وہ ہوا یہ کہ ایک بزرگ ایک ان کا مریض تھا, وہ اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تو اس کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے اس کو تعویذ دے دیا. اور اس کے بعد میں کہا کہ میں رحمت آباد والے حضرت سے پوچھ لوں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو وہ مراقب ہوئے, کہے کل آنا میرے پاس. تو وہ کل آیا, وہ آج میں کہنے کہ ہاں رات میں حضرت کی زیارت ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, حضرت نے فرمایا کہ صحت ہو جائے گی اور جمعرات کے دن ہم تمہارے ہاتھ سے بریانی کھائیں گے, یعنی تم کو بریانی پکا کے حضرت کی فاتحہ دلانی ہے, اس میں ہماری دعوت ہوگی. جمعرات کے دن بیمار کے ہاتھ سے حضرت نے بریانی کھانے کو فرمایا. کون سے حضرت نے؟ رحمت آباد کی حضرت نے. کس کو فرمایا؟ ان سے فرمایا جو آصف نگر میں تھے. وہ علاج چلا اس کا ہفتے سے. اتوار کے دن بیماری تھوڑا بڑھ گئی, پیر کے دن اور تھوڑا بڑھ گئی. تو جب پیر کے دن وہ پہنچا کہ حضرت ہو تو بیماری بڑھ گئی. تو وہ کہنے لگے وہ بیماری ختم ہو رہی ہے. جب بیماری ختم ہوتی ہے تو جیسے آپ نے دیکھا نہیں, چراغ جب بجھتا ہے تو ایک دم بھڑکتا ہے, تو بیماری ختم ہونے والی ہے, علامت ہے اس کی کہ تعویذ کام کر رہی ہے. لہذا کوئی اندیشہ مت کرو, جیسے ہم فرما رہے ایسے ہی ہوگا, کیونکہ حضرت نے مجھ سے فرما دیا. حضرت ایسی بات نہیں بول سکتے. وہ چارشنبے کے دن مر گئی. جو بیمار تھا وہ چارشنبے کے دن مر گیا, اور جمعرات کو تو وہیں گیا ہوگا پھر بریانی کھانے یا کھلانے کے واسطے. ایسے صاحب تھے وہ, ان کا ہی قصہ ہے. مطلب چلاتے تھے, ویسے ہوا میں مارتے رہتے. تو انہوں نے یہ کہا ہم ان کے پاس گئے ہوئے تھے, ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم ہر سال مہینے کی ساتویں تاریخ کو بیوی بیوی صاحبہ کی فاتحہ کرتے ہیں. ہم بیٹھ گئے وہاں پہ, تو اچانک لوگ دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے, دسترخوان بچھنا شروع ہوا. ہم سلسلے کے ہیں, حالانکہ قادری ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن کبھی ہم نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کے پوچھا تھا کہ آپ سلسلے قادریہ کے ہیں مگر آپ گیارہویں نہیں کرتے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ چونکہ میں سلسلے قادریہ کا ہوں اس لیے گیارہویں نہیں کرتا, کیونکہ سلسلے قادریہ والا تو سنت کو اپنائے گا. اگر پیرانے پیر اگر سنت کو اپناتے نہیں تھے اور ان کا ماننے والا سنت کو نہیں اپنائے تو پھر اور کون اپنائے؟ عجیب جواب دیا. فرمایا کہ چونکہ میں قادری ہوں اس لیے میں گیارہویں نہیں کر سکتا, یہ فرمایا. تو خیر وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, جب ہم نے دیکھا کہ کھانا بچ رہا ہے تو ہم اٹھنے لگے جانے لگے, تو محسوس ہو گیا کہ بھائی یہاں پہ فاتحہ آئے آج, اس وجہ سے یہ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ بس ایسے لوگوں کو وہابی کہتے ہیں, کیسا آ جاتا ہے, حالانکہ یہ لوگ وہابی نہیں ہوتے. دیوبندی جو لوگ ہیں وہ وہابی نہیں ہوتے, دیوبندیوں کو وہابیوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے. وہابی بالکل الگ چیز ہے, الگ قسم ہے. وہ عبدالوہاب مجدی جو سعودیہ میں گزرے ہیں بڑے عالم, انہوں نے بدعات کے خلاف کام کیا تھا لیکن انہوں نے بھی غلو کر دیا. ہمارے علماء ان کو بھی پسند نہیں کرتے, حد سے زیادتی کر دی. اور اصل بات یہی ہے کہ اعتدال میں اور بیلنس میں وہ آدمی رہتا ہے جو علم کو علم بھی صحیح رکھے اور مشیقت سے بھی اس کا تعلق ہو, پیری منید سے بھی اس کا تعلق ہو, تزکیہ ہے نا تو تربیت سے بھی اس کا تعلق ہو, اس میں اعتدال آتا ہے. ہمارے سعودی عرب کے علماء میں اس وقت جو گڑبڑ ہے وہ یہی ہے, وہ یہ ہے کہ سنت کی بات تو وہ لوگ کرتے ہیں لیکن پیری مریدی اور مشائخین کی لائن سے تعلق نہیں ہے ان کو. جب تعلق نہیں ہے ان کو تو گڑبڑ ہے, حد سے زیادتی ہو جاتی ہے, روکھاپن آ جاتا ہے. جس وقت حضرت خانجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفع شکوک عن مسائل السلوک یہ شاہ سعود کے پاس پہنچی, اس کا ترجمہ ہو گیا, تو شاہ سعود نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا مانی رہی, یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہ تو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم اس تصور کی مخالفت کرتے ہیں جو اس میں جو رسم و رواج کا پلندہ بن کے رہ گیا. مگر ایک ہوتا ہے رائے, ایک ہوتی ہے رائے اور ایک ہوتا ہے رواج عام. رواج عام میں تصور کی مخالفت پھیل گئی, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, سعودیہ کے اندر سلفیوں کے اندر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں میں اعتدال نہیں رہا, ان میں عبدالوہاب نجدی بھی ہیں, تو ان کی وہ الگ چیز ہے بالکل, اور دیوبندی علماء یہ بالکل الگ چیز ہیں. دیوبندی علماء مقلد ہوتے ہیں اور وہ حنفی ہوتے ہیں اور وہ پیری مریدی کے لائن کے ہوتے ہیں. ان میں بیلنسنگ یہ ہے کہ شریعت کے جو حدود ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اور بزرگوں کے آداب اور احترام کے جو حدود ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. جو سلفی لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بزرگوں کے آداب اور احترام کو ملوث نہیں رکھتے اور اس کا نام شریعت کے حدود رکھ دیا. اور جو دیوبندی نہیں ہے, سلفی بھی نہیں ہے, ان سے یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے بزرگوں کے آداب اور احترام اور عظمت کے پیش عظمت کے نام سے اس میں حد سے زیادہ زیادتی اور غلو کر دیتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو بزرگوں کی محبت کے نام سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے معنون ہو جائے, عنوان اس کا لگ جائے, وہ اس کو ایگری کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. دیوبندی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو وہ ہے اصل پیری مریدی کے لائن کے سلسلے چشتیہ کے لوگ ہیں. یہ سلسلے چشتیہ میں دو سلسلے ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلے, ایک سلسلے صادریہ اور ایک سلسلے نظامیہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ دو بڑے خلفاء ہیں. حضرت خواجہ مولی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ ہیں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ. تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں دو خلفاء ہیں بہت مشہور, ایک علاء الدین صابر کلیری اور ایک شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو دیوبندی لوگ ہیں وہ شیخ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہیں, سلسلے چشتیہ کہلاتا ہے, یہ جو نظامی سلسلہ ہے وہ نظامیہ کہلاتا ہے. تو یہ ہے سلسلے کے خالق اور بزرگوں کا بے حد احترام کرنے والے ہیں. یہاں کے مشائخین کو غلط فہمی ہو گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سلفیوں کو اور وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, تبلیغیوں کو, سب کو ایک میں ناپ دیا اور ان کو بھی بے ادبوں میں شامل کر دیا. حالانکہ یہ دیوبندی لائن کے جو علماء اور بزرگ گزرے ہیں ان کے ادب کو یہ غیر دیوبندیاں سوے حصے کو نہیں پہنچ سکتے, جو ادب ان کے پاس ہے بزرگوں کا, مگر حدود کے ساتھ, شریعت کی رعایت کے ساتھ, سنت کی رعایت کے ساتھ. کتنا ادب ان میں تھا, ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے ادب کا, مگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سمجھانے کے واسطے کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے اور کیسا ادب ان میں تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. حضرت قاسم احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مہتر آیا بھنگی تارف خانہ صاف کرنے والا, یہ ڈرینیج کا سسٹم تو تھا نہیں, بس تارف خانوں میں سے اجازت اٹھا کے بلاغت اٹھا کے پھینکنی پڑتی تھی, اس کے لیے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک آدمی آیا, وہ حضرت کا مہمان ہوا دیوبند میں, حضرت مولانا قاسم احمد رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت نے اس کو اپنے پاس خاص مکان میں ٹھہرایا, اپنے خاص ایک جگہ پر, اور اس کو کھلایا اور رات میں اس کے بستر کا انتظام کیا, اس کو سلایا, اور پھر جب وہ سونے لگا تو اس کے پیر دبانے لگے. ایک مہتر ہے, اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مہتر جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا عام طور, اس کے پیر دبانے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے کو پہچانو اور یہ آدمی کو دیکھو, ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس مہمان ٹھہر گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک مہتر ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ علم کی بےوقاری بھی ہے, پتا نہیں لوگوں نے کیا کیا کہا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری نظر تو اس پر گئی کہ یہ مہتر ہے, اور میری نظر اس پر گئی کہ یہ تھانہ بھون کا مہتر ہے, میرے شیخ کی بستی کا ہے, ٹھیک ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے تھے. دیکھو آپ نے ادب کس کو کہتے ہیں, لحاظ کس کو کہتے ہیں. اب ان بزرگوں کو آپ بولیں کہ یہ بزرگوں کے بے ادبی کرنے والے لوگ تھے, تو کیا کانسیپٹ بنتا ہے بتائیے. آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں, مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ادب میں ہے, مگر ان کے ذہن میں حاجی امداد اللہ صاحب جو ان کے پیر و مرشد تھے, ان کا تقدس, ان کی عظمت, ان کے احترام کا اندازہ آپ فرمائیے کہ ان کے گاؤں کا ایک مہتر جب ان کے پاس آ کے مہمان ہوا تو انہوں نے اس کے پیر دبانے کو اپنی سعادت سمجھی, اور لوگوں کے ریمارک کرنے پر یہ کہا کہ تم تو اس کو مہتر سمجھتے ہو, لیکن میری نظر اس پر ہے کہ یہ میرے شیخ کے وطن کا ہے. محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے, اس جگہ کا مہتر بھی محبوب ہے, اس جگہ کا آدمی بھی محبوب. جو حج کو تشریف لے جا رہے تھے, بہیلیوں کا دور تھا اس زمانے میں, یہ گاڑیاں وڑیاں آئی نہیں تھی, کچے راستے تھے. تین چار میل سے پہلے بہیلی سے کود پڑے, بندی پہ سے کود پڑے, مدینہ منورہ آنے سے چار میل پہلے سے, اور بالکل پتھریلے علاقے کے اندر, اور کہا کہ میاں پہ سوار ہو کے نہیں جا سکتا, اور جوتا پہن کے بھی نہیں جا سکتا. مسئلہ نہیں ہے یہ ان کے عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے. قاسم احمد رضوی کا قصہ ہے, مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے ان کے پیر چھلنی ہو گئے, اور خون ان کی ایڑیوں سے رسنے لگا, بہنے لگا. دوسرے لوگوں نے ان کی نقل میں ایسے ہی کیا تو وہ تو ہمت ہار گئے, ان کے جیسے ان کے زخم پڑ گئے تو وہ تو عاجز ہو گئے. تو پھر جو بزرگ ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ ان کی نقل مت کرو, یہ نقل کرنے کی چیز نہیں ہوتی, یہ اپنا ذاتی حوصلہ ہوتا ہے, عشق کی بات ہے. ان کو تو پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم میں جب وہ عشق کی کیفیت نہیں ہے تو نقل کر کے کیوں خام مخواہ پریشان ہونا. تو ان بزرگوں کے ادب کا یہ حال تھا, جن کے پاس سرکار کا ادب کا ایسا ہو, جن کے پاس اپنے پیر و مرشد کا ادب اتنا ہو, وہ بزرگوں کو نہیں ماننے والے یا ان کا ادب نہیں کرنے والے. بتاؤ غلط فہمی ہوئی کہ نہیں, بزرگوں کو گمراہ کر رہے نہیں کر رہے, یہ بزرگوں کو ماننے والے لوگ تھے. بہت علاؤالدین صادق قلیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے کلر شریف میں ہے, اور دیوبند سے روڑکی ایک بس جاتی ہے, وہاں سے جانا پڑتا ہے, اور روڑکی میں ایک نہر آتی ہے, اس نہر سے 9 میل کے فاصلے پر چلنے کے بعد میں پھر یہ آتی ہے, آتا ہے کلیر شریف جہاں پہ صادق کا مزار ہے. تو چونکہ یہ سلسلے صابریہ کے ہیں, 3 بجے تک ہے, کیونکہ یہ سلسلے صابریہ کے ہیں, تو گویا وہ ان کے جدے امجد ہوئے پیری مریدی کے اندر سب خواجہ صاحب کے بعد. تو کبھی کبھی جب حضرت مولانا قاسم احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر کو جاتے تو فاتحہ پڑھنے کے لیے حضرت صادق صاحب کی مزار پہ جاتے تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ روڑکی کی نہر کے پاس آنے کے بعد اپنے چپل اتار دیتے تھے, یعنی وہ اپنے پیر کی مزار پر جانے سے 9 میل پہلے چپل اتار دیتے تھے, یہاں سے پیدل جاتے تھے. ایسا ان لوگوں نے ادب کیا اپنے بزرگوں کا, ایسا احترام کیا, تبھی تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں چمکایا. آج پوری دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے اور ان کا فیض عام کر دیا, اور یہ لوگ اپنی مخالفت میں ہی, ہاتھی برابر چل رہا, کتے اپنے بھوک رہے, اس کی پرواہ تھوڑی ہے کہ کیا ہو رہا. بزرگان دین سے یہ دیوبندیوں میں وہ آج زمین آسمان کا فرق ہے, کوئی جوڑ نہیں دونوں میں, اور بدعتی بھی نہیں ہے یہ لوگ. تو نہ تو ہم کو اتنی مخالفت کرنی, ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ بزرگوں کی بے ادبی ہو جائے, بدتمیزی ہے, اور اس کے نام توحید بھی رکھتے ہیں لوگ, یہ تو رفا تماشا ہے اس طرح. اللہ رسول کی شان میں بے ادبی کرنا, بزرگوں کی شان میں بے ادبی بدتمیزی کرنا, اور اس کا نام کیا رکھ دیا توحید, غلط بات ہے. توحید بالکل الگ چیز ہے اور بے ادبی بدتمیزی الگ چیز ہے, اور بزرگوں کا ادب اور احترام کے نام سے شرک کو بھی گوارا کر لیا, سجدوں کو بھی گوارا کر لیا, طواف کو بھی گوارا کر لیا.
یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ شریعت کے حدود ملحوظ رکھنا، یہ دیوبندی مسلک میں آپ کو ملے گی چیز۔ کیونکہ میں یہ اس پر عرض کرنے لگا کہ قصہ اصل میں یہی ہے کہ جو عالم مشائخین کی لین کا بھی ہوگا اور عالم دین بھی ہوگا، وہاں بیلنسنگ ملے گی آپ کو، وہاں یہ ہوگا۔ تو خیر وہ قصہ میں سنا رہا تھا، جب ہم وہاں سے اٹھ کے جانے لگے آصف نگر میں، ان کے ساتھی کے فاتحہ سے، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ جس کو بیوی فاطمہ سے محبت ہے وہ تو فاتحہ میں ہمارے بیٹھے گا، اور جس کو ان سے دشمنی اور نفرت ہے وہ اٹھ کے چلے جائے گا۔ کیونکہ ہم اٹھ رہے تھے نا، انہوں نے ہمارے اوپر ریمارک پاس کیا، اور یہ لوگ ایسا بہت کرتے ہیں، جس کو بزرگ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑے گا، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑے گا۔ اور سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کو محبت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتے، مطلب تو یہ نکلا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا، یہ چھوڑ دیا آپ کو آزاد کہ آپ جیسے چاہے کر لو۔ اتنے اہم بات، نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا حکم دیا، روزے کا طریقہ بتایا، زکات کا حکم دیا، زکات کا طریقہ بتایا، درود و سلام کا حکم دیا، درود و سلام کا طریقہ بتایا، یہ پوچھو علماء سے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ادب ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے، جب کوئی آدمی روزے پر حاضر ہو وہاں جا کے بیٹھ کے تھوڑی وہ سلام گزارے گا، اور تو کھڑے ہو کے سلام گزارے گا۔ جب آدمی روزے پر حاضر ہو تو وہاں غائب کے سیرے سے تھوڑی سلام گزارنے کا، وہاں حاضر کے سیرے سے سلام گزارنے کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے پاس آتا ہے اور مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں براہ راست سنتا ہوں اس کو۔ اور یہ جو کتابوں میں اپنے پاس میں سلام ملتے ہیں، یہ دراصل بزرگوں کے وہاں حاضر ہو کر عشق و محبت میں لکھے ہوئے سلام ہیں، عقیدت مندوں نے اس کو چھاپ دیا۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جا کر یہ چاہتے ہیں، ارے وہ روزے پہ پڑھنے کا ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو یہ روزے پہ پڑھو جا کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کو سنتے ہیں۔ اور جب آپ دور ہو روزے مبارک سے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا وہ طریقہ ہے جو دور سے پڑھنے کا ہے، اور وہ درود شریف کی شکل میں ہے۔ اس میں الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دیے گئے وہ تو مصنوع الفاظ کہلائے جائیں گے، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے الفاظ بنائے لیکن حضور شریعت کے اندر بنا، اس کی بھی اجازت ہے، وہ تو بزرگوں کے بنائے ہوئے درود ہیں، محبت میں انہوں نے بہت سے الفاظ لگائے ہیں، اجازت ہے اس کی، ایسا پڑھو لگاتے ہو۔ تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو بیوی فاطمہ سے محبت ہے وہ بیٹھے گا، جس کو بیوی فاطمہ سے محبت نہیں ہے وہ اٹھے گا، ہم اس کے باوجود اٹھ گئے، حالانکہ ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر اللہ نے اپنے کرم سے جو محبت بیوی فاطمہ کی رکھی ہے، ان غریبوں کہاں ان کو یہ کہاں پہنچیں گے، وہاں تک جو بدعت کرے گا اس کے بیوی فاطمہ سے کیا جوڑے بھائی، بدعتی کا سنت والے سے کیا جوڑ ہوتا ہے، سنتوں کے امام سے کیا جوڑ ہوتا ہے، سیدۃ النساء علی جنہ سے اس کا کیا جوڑ ہوتا ہے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، اس اشتباہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے تفصیلی طور پر، کیونکہ بعض بہت سے لوگ اگر ان کو بات تفصیل سے سمجھائی بتائی جائے تو وہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ اصل میں اس لائن کا ہے کہ جیسے امر بالمعروف کے ذریعے سے بھلائیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، دعوت کا ماشاء اللہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس کا نفع ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں امر منکر کے ذریعے سے جو منکرات، جس لائن کے بھی منکرات ہمارے معاشرے میں شامل ہیں، ان منکرات کو تفصیل سے، شفقت سے، محبت سے، نرمی سے، ڈیٹیل سے سمجھایا جائے، جھگڑا نہ پیدا کیا جائے، لڑائی نہ پیدا جائے، لڑانا الگ چیز ہے اور اپنے مطلب کی ترویج کرنا، جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں دلائل کی روشنی میں، ان صحیح بات کو تفصیل سے پیش کرنا الگ چیز ہے۔ ایک اصولی بات میں جو عرض کر رہا تھا اس کو عرض کر کے اپنے بات کو ختم کر دو، وہ یہ ہے کہ مسائل میں علماء کی بات مانیں گے اور تربیت اور تزکیے کے معاملے کے اندر ہم مسائل کی بات مانیں گے، ان کی بات اس میں نہیں چل سکتی، ان کی بات اس میں نہیں چل سکتی۔ بعض مرتبہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپ بولیں گے کہ ادھر کے مطلب میں بھی علماء بھی موجود ہیں جو اپنی بات چلاتے رہتے ہیں، جب ایسی بات ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ علماء کی زیادہ تعداد اور متبحر علماء کی زیادہ تعداد اور قابل اعتماد علماء کی زیادہ تعداد کیا رائے رکھتی ہے، کیونکہ پھر علماء کے اندر معیار ہے اور علماء کی علامتیں ہیں کہ کون سے علماء سے آپ کو بات پوچھیں گے۔ مثلا علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس جو آدمی سے مسئلہ پوچھیں گے آپ، جو عالم ہوگا وہ کسی مستند ادارے کا فارغ ہو، ایسے ادارے کا فارغ ہو جو مستند ہو۔ اب جتنے فتوے چلتے رہتے ہیں وہ کہیں کے فارغ ہی نہیں ہیں، شیخ بنے ہوئے ہیں اور فتوے ڈال رہے ہیں، مولانا بن گئے، لوگوں کے نزدیک مولانا ہے، ڈگری کوئی مولانا کی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ بھائی دین میں آپ کو ایسا ملا جس کو آپ اتنا ایزی لیتے ہو، دنیا میں کوئی آدمی بغیر ڈگری کے کسی کو دے دیتا ہے ڈگری؟ نہیں، مولانا بن جاتے ہیں، حضرت بھی بن گئے، مولانا بھی بن گئے، شاہ بھی بن گئے، فلاں بھی بن گئے، فتوی بھی چلانا شروع کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی مستند ادارے کا فارغ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو، یعنی خود ظاہر شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جو آدمی خود ہی ظاہری شریعت پر عمل نہیں کرتا آپ اس پر کیسے ٹرسٹ کریں گے کہ یہ آپ کو صحیح رہبری یا رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عمل تو باطنی شریعت پر بھی کرتا ہو لیکن باطن ایسی چیز ہے کہ اس میں جھانک کے نہیں دیکھا جا سکتا, اس لیے ظاہری شریعت کو دیکھا جائے گا. اب شریعت جی بھی عمل نہیں ہے اور فتوی دے رہے ہیں, عورتوں سے پردہ نہیں ہے, اجنا والا حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, سجدوں جھوٹ کی تمیز نہیں ہے, اجنا والا سجدوں کے خبروں کے سجدے چل رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, یہ شریعت شریعت ہے؟ کہاں یہ ہے لکھا ہوا؟ ظاہری شریعت کی پابندی کرتا ہو, امانت دار ہو. امانت دار کا مطلب ہوتا ہے کسی پریشر سے دباؤ سے مسئلہ بدلنے والا نہ, کسی پریشر اور دباؤ سے مسئلہ بدلنے والا نہ. ایک مرتبہ ہمارے پرانے شہر کے علماء میں اور مختلف مسئلہ مکاتے ہوئے فکر میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کوشش کی اور اس میں مختلف مسلک والوں کے علماء کو جمع کیا. ہم کو ہمیں بھی بلایا تھا, ہم بھی گئے تھے اس میں, اس موقع کی بات ہے. تو اس موقع پر کچھ باتیں آئی تھی سامنے, میں آپ سے کیا عرض کروں کیسی کیسی باتیں آئیں. اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ایک جماعت علماء کی یہ کہنے لگی کہ اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں یہ رائے دیں کہ یہ لوگ بھی صحیح ہیں اور حق ہیں جیسا کہ یہ لوگ ہیں, وہاں ایگری کر رہے ہیں جیسا کہ یہ لوگ حق ہیں, تبلیغ والے جو بندیاں یہ صحیح ہیں اور حق ہیں, اگر ہم ان کی موافقت کر کے اعلان کر دیں گے تو قوم ہماری روٹی بند کر دے گی, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, اور ہم کو نکال دیں گے اپنی برادری سے اور ہماری کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اس لیے ہم کھل کر تو یہ بات کہہ نہیں سکتے, ہاں اتنی بات ہے کہ ہم ان کے مخالفت اپنے بیانوں میں نہیں کریں گے. یہاں اس موقع پر انہوں نے اس قدم کا وعدہ کیا تھا, بعد میں وہ اس کو بھی نہیں وعدہ کیا. حالانکہ یہ تو ایک عام چیز ہے کہ اگر آپ وعدہ نہ بھی کرتے تو کسی کی مخالفت کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کو دلائل کے ذریعے سے سمجھاؤ. تو غرض یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو امانت دار نہیں ہوتا, یعنی اپنے اغراض اس پر اتنے غالب ہوتے ہیں اور پریشر اس پر اتنا ہوتا ہے کہ مسئلہ بدل دیتا ہے. عالم مسند ادارے کا ہو, دیانت دار ہو, امانت دار ہو, اور اس زمانے کے علماء اس کے بارے میں صحیح رائے رکھتے ہوں, میرے دوست کو یہ دیکھنا پڑے گا. اس کے باوجود بعض مرتبہ اشتباہ ہو جائے تو جو بات میں اشتباہ ہو گیا ہے اس کی جو موٹی موٹی دلائل ہیں ان میں خود بھی غور کر لینا. ایک تو ہوتی بہت ہی باریک باتیں جو سمجھ ہی میں نہیں آتی, اور ایک ضروریات دین اور موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا دلیل دے رہے ہیں, یہ کیا دلیل دے رہے ہیں, ایسی چیزیں آپ سوچ لو. یہ ادھر کتنے علماء کی رائے ہے, ادھر کتنے علماء کی رائے, ساری دنیا کے علماء ایک بات دے رہے ہیں, چار چھ علماء ایک بات دے رہے ہیں, اب ان چار چھ کو کیا وزن دو گے آپ؟ ہے وہ علماء مستند علماء ہے. تو غرض یہ ہے کہ ایسی شکل کے اندر ہم کو حضرات علماء کے فتاوا پر اعتماد کرنا پڑے گا, مشائقین کی رائے پر یا ان کے واضح نصیحت پر اعتماد نہیں کر سکتے. مسائل میں ان سے واضح نصیحت اخلاقیات کی لائن کی سنی جائے گی, تربیت ان سے لی جائے گی اگر وہ اس کے ماہر ہوں. دیکھیں یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو مشائق پائے جاتے ہیں ان کو سب کچھ آتا ہے, تربیت کرنی نہیں آتی ان کا, ان کی لائن ہے تربیت کی, مگر غریبوں کو وہ کام نہیں آتا, بخیر سب آتا ہے ان کو. تو خیر اس میں یہ بات ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں کہ مسائل میں ہم علماء سے یہ بات پوچھیں گے کہ کون سی چیز سنت ہے کون سی چیز بدعت ہے. تو سنت پر عمل کرنا تو سب کے لیے نزدیک اہم ہے, لیکن ہے کیا سنت اور کیا چیز سنت نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم نے غیر سنت کو سنت سمجھ لیا اور بدعت پر عمل کرتے رہے تو یہ زناکاری سے بدکاری سے شراب خوری سے زیادہ بری بات ہے. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے, یہ بھی علماء ہی کی کہی ہوئی بات ہے, یہ بھی قرآن حدیث میں لکھی ہوئی بات ہے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبہ میں ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے دین میں ایسی چیز کی ایجاد کرے گا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ رد ہے, وہ مردود ہے. کل محدث بدعہ اور کل بدعۃ ضلالہ, ہر وہ چیز جو نئی ایجاد ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ اسے کیوں ہمیشہ تنبیہ فرماتے ہیں؟ یہ اصل میں سنت کی ضد ہے, اور بدعتی سے جو بات ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. برے کام کو آدمی جب برا سمجھتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, جب اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اسی پر خاتمہ ہوتا ہے. یہ کتنی ڈینجر بات ہے کہ گناہ کبیرہ پر خاتمہ ہو. اور بدعت چونکہ سنت کی ضد ہے تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو آدمی سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل میں کدھی آ جاتی ہے کہ بدعتیوں کی عقل خراب ہو جاتی ہے, فہم ہمیشہ بگڑی ہوئی رہتی ہے, بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, بات سمجھنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنی بڑی نقطہ ہے, ایک بات سمجھائیے آپ, ایک بات سمجھیے, وہ استعداد اندر سے بس مخالف خراب ہو جاتی ہے. نمائش کے اندر آپ ہنسی گھر کو دیکھیں گے, چھوٹے بچے جا کے دیکھتے ہیں ہنسی گھر میں, آپ فوراً جب جاتے ہیں تو لے ان سے آئنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب ایک آئنے میں لا کے ایک دم آدمی کا پیٹ ایسا بڑا ہو جاتا ہے, دوسرے آئنے میں آدمی ایک دم ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تیسرے میں ایک دم لمبا ہو جاتا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ آدمی تو وہی ہے, اصل وہ سامنے کا جو آئینہ ہے وہ چونکہ غلط اس کی پالش ہوئی ہے اور اس کے اوپر پارا جو چٹایا گیا وہ غلط طریقے پر ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ عقد کو صحیح قبول نہیں کرتا. یہی صورتحال بدعتی کے دل کی ہو جاتی ہے کہ اس میں دین اپنی صحیح شکل و شیپ میں اترتا نہیں, استعداد باطل ہو جاتی ہے, نحوست ہے یہ. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہی بزرگوں کی زیادہ مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ بزرگ کون ہوتے ہیں, کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں. اب جیسے ہوتا یہی ہے مولانا قاسم احمد تھری, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا آصف علی تھانوی جیسے اور دوسرے بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں, یہ لوگ بھی بزرگان دین گزرے ہیں. اب ان کی مخالف جیسے اور بزرگوں کی مخالفت بھی اللہ رسول کے پاس ناپسندیدہ ہے, کیونکہ یہ بات حدیث میں من عادا لی ولیاً فقط من عادا لی ولیاً فقط آزمتہ بالحرب, من عادا ولیاً فقط آزمتہ بالحرب, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے, میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے. یہ قصور ہے, ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے, ان کے نزدیک بھی مسلم ہے, مگر ان کو فہم کی کمی سے ہوتا یہ ہے کہ کون بزرگ ہے کون بزرگ نہیں ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا. اس کی وجہ سے بزرگوں ہی مخالفت کر دیتے, اور اس کی وجہ سے بزرگوں کی مخالفت میں نحوست کیا ہے؟ نحوست ہے علمی خرابی اور عملی خرابی, عمل سے محرومی اور علم کا اشتباع. ٹھیک ہے, ایسے آدمی پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور شیطان آدمی کو کنفیوز کر دیتا ہے. بے شمار اس میں مقاصد ہیں, اس لیے میرے دوستو حضرات علماء سے رجوع رہنا, ان سے قریب ہونا, مسائل میں ان سے استفادہ کرنا, انہوں نے جس چیز کو سنت بتایا اس کو سنت سمجھنا, انہوں نے جس چیز کو بدعت بتایا اس کو بدعت سمجھنا, انہوں نے جس کو جائز بتایا اس کو جائز سمجھنا, انہوں نے جس کو ناجائز بتایا اس کو ناجائز سمجھنا. موٹی بات یہ ہے کہ دین تو ہے قرآن اور حدیث میں, لیکن قرآن و حدیث کی فہم ہے علماء کے پاس. لہٰذا علماء نے جس چیز کو جائز بتایا وہی قرآن کے موافق جائز ہے, علماء نے جس چیز کو ناجائز بتایا وہی قرآن کے موافق ناجائز ہے, علماء نے جس چیز کو حدیث کے موافق اور سنت بتایا وہی سنت ہے, اور جو اس کے خلاف بتایا ان کو اپنے ذاتی طور پر کیا لینا ہے؟ کچھ لینا نہیں ہے. مخلوق کی رہبری کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے صحیح فائدہ مخلوق تک پہنچ جائے, کیونکہ ہم نے مخلوق کے چندوں سے کھایا ہے اور ان کے ذریعے سے پڑھا ہے, ان کا ہم پر احسان ہے, صحیح رہبری کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو اس لیے ایک اصولی بات عرض کرتے ہوئے بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ تو سب ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے, بقیہ یہ کہ سنت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کون سا کام سنت کے مطابق ہے کون سا کام نہیں ہے, اس کا ڈسیشن کون لے گا, اس میں آپ کس پر اعتماد کریں گے, اس میں کس کی رائے معتبر ہوگی, اس کی بات اس بات کی میں نے وضاحت کی. یہ ایک اصولی بحث کہلاتی ہے. حق تعالیٰ شانہ اس گفتگو کو قبول فرمائے, اس کو نفع کا ذریعہ فرمائے, ہم سب کے لیے ہدایت اور حق کی پہچان آسان فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اللہ جو حق ہو ہمیں حق دکھا دیجیے, اس پر چلنا آسان فرما دیجیے, جو باطل ہو ہمیں باطل دکھا دیجیے, اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. کرم کا رحم کا عفوافیت کا عشق کا سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے, مدد فرمائیے, حضر فرمائیے, دائی درجی کو شامل حال فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, ہماری دنیا کی حاجتیں پوری فرمائیے. اے اللہ دنیا کی ساری حاجتیں پوری فرمائیے, جتنے بھائی جتنی بہنیں ہیں ان کی جو جائز خواہش ہے اللہ, اور جو جس کی جائز ضرورت رکی ہوئی ہے اپنے فضل سے اس کی ضرورت پوری فرما دیجیے, اور اس کی جائز خواہشات کو بھی پوری فرما دیجیے. اپنے کرم سے اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے, اپنی نبی کی محبت و معرفت سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے. آپ کے جو محبوبین ہیں, آپ کے جو مقبول بندے ہیں اللہ, ان کی بھی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرما دیجیے, اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی واصحاب اجمعین, برحمتہ اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم المحترم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشي الثلاثة بعرفه الحمد لله مكتبي إحياء السنة مدرسة إيجاد القدوم جامع المسجد تين فور لال قسم ملك سنت فور حيدرآباد ایک اشاعت ادارہ ہے جہاں مختلف علماء کی تقاریر, علم حرم کی تراویح, مکمل ترجمہ قرآن, نعتوں اور نظموں کی معیاری قسطوں کے علاوہ اردو اور انگریزی زبان میں دینی, علمی اور ابتدائی کتابیں بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں. خدمت ہمارا لطف لائے, تشریف لا کر خدمت کا موقع عنایت فرمائیں. حضرت کرم ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں, 3325952.
لا سبيل الا الاسلام, لا سبيل الا الاسلام, لا سبيل الا الاسلام, نہیں ہے کوئی راستہ سوائے اسلام کے, نہیں کوئی راستہ سوائے اسلام کے, رکھنا نہیں ہے واسطہ سوائے اسلام کے, رکھنا نہیں ہے واسطہ سوائے اسلام کے, لا سبیل الا الاسلام, لا سبیل الا الاسلام, لا سبیل الا الاسلام. دنیا کہے کہ راستے سب یہ خدا کو جائے, دنیا کہے کہ راستے سب یہ خدا کو جائے, ہر راستے میں دھوکا سوائے اسلام کے, ہر راستے میں دھوکا سوائے اسلام کے, لا سبیل الا الاسلام, لا سبیل الا الاسلام, لا سبیل الا الاسلام. انسانوں کے سارے عزم ٹوٹ ٹوٹ چکے ہیں,